والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
گفتگو درود بھیجے محمد والے محمد، گفتگو دس منٹ کی تاخیر سے شروع ہوئی اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اتنے سال تک نارادر میں آنے کے باوجود راستوں سے واقفیت نہیں ہے، اور اگر کوئی ایک سڑک بھی کسی مجبوری سے بند ہو جاتی ہے تو دوسرا راستہ تلاش کرنا بعض اوقات بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اور یہی مسئلہ اس وقت ہوا. خیر، یہ احساس کرتے ہوئے کہ شاید آئندہ جمعہ ایام ازہ سے قبل کا آخری جمعہ ہو، آخری تقریر ہو سفر حج سے پہلے کی، اس اعتبار سے اس تفصیل میں گئے بغیر جلدی جلدی جو مسائل بیان ہو سکتے ہیں ان کا تذکرہ کر دیا جائے. متاخرات کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے اور عنوان تھا زمین. آج زمین کے مسائل مکمل کیے جائیں گے، اور اس کے بعد وقت ہوا تو سورج کے مسائل، اور وقت نہیں ہوا تو انتقال کے مسائل. پہلے زمین کی گفتگو مکمل ہو جائے کہ نجاسات کو دور کرنے کے لیے اسلام نے سب سے بہترین چیز کو پانی کو قرار دیا، کہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو ہر قسم کی نجاست کو دور کر دیتی ہے. لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو آفاقی ہے، ساری کائنات سے اس کا تعلق ہے اور ہر دور اور ہر زمانے سے اس کا تعلق ہے. آج ہم شہروں کے آرام میں بیٹھ کر یہ انداز کر دیتے ہیں کہ دنیا میں کتنے ہی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ پانی اتنی آسانی سے مہیا نہیں ہوتا. ایسا علاقہ تو کوئی نہیں جہاں پانی نہ ملے لیکن اتنی آسانی سے مہیا نہیں ہوتا. تو جس طرح ہم پانی سے طہارت کو آسان ترین سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ جب اسلام نے دوسری سہولتیں بھی دی کہ مثلا پیر کو زمین سے پاک کر لو، پھر بھی ہمارے نزدیک پانی سے پاک کرنا بہتر ہے، اس سہولت سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ دوسروں کو بھی اس کی ضرورت نہیں. آج بھی دنیا کے کتنے ہی ایسے علاقے ہیں کہ پانی تو ہے وہاں پہ، یہ تو پروردگار کی نعمت کم سے کم اس دنیا میں ہر جگہ ہے، لیکن اتنا قلیل ہے کہ اگر اسلام ہر نجاست کے لیے پانی پر انحصار کرتا، ڈیپینڈ کرتا، تو وہاں والوں کے لیے بڑی رحمت ہو جاتی. اس لیے چند مخصوص نجاستوں کو چھوڑ، وہ تو سوائے پانی کے کسی سے دور ہی نہیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری دوسری نجاستیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے اسلام نے ہمارے سامنے دو یا تین متبادل رکھ دیے کہ چاہے تو پانی سے پاک کر لو اور چاہے تو دوسری چیزوں سے پاک کر لو. ان میں سے اب بات ہو رہی تھی زمین کے مسائل پر، کہ جب انسان کا پیر کا تلا یا جوتے کا تلا نجس ہو جائے تو اب چاہے تو اس کو پانی سے پاک کرے، یہ بھی اختیار ہے، اور چاہے اس زمین کی مدد سے پاک کرے، اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے جو پچھلی دفعہ بیان ہوا اور آج بھی کچھ تفصیل آ جائے گی. یہ مسئلہ اس لیے بتانا پڑا کہ بعض ذہنوں میں یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ جس طرح تیمم کا مسئلہ ہے، یہ تیمم ہم عام حالت میں نہیں کر سکتے، پانی نہیں مل رہا ہے تب تیمم کا حکم آیا. یہاں بھی یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ اگر ہمارا پیر پیشاب سے نجس ہو گیا مثلا تو پانی اگر ہے تو پہلے پانی سے بات کرو، پانی نہیں ہے تو پھر زمین سے بات کر سکتے ہو. نہیں یہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ تیمم کا مسئلہ تھا، یہاں مجبوری کو دیکھا جائے گا. جب زمین متحرات میں شامل ہو جائے، پاؤں کے تلے اور جوتے کے تلے کو پاس کرے، تو اس میں مجبوری کی کوئی بات نہیں. آپ کے پاس لاکھوں گیلن پانی بھی پڑا ہوا ہے، ضائع کرنا ہے، پھینکنا ہے اس پانی کو، تب بھی آپ کو اختیار ہے کہ چاہے تو اپنے پیر کو پانی سے پاس کریں، چاہے زمین سے پاس کریں. یہ دونوں پہلو حل ہو جانا چاہیے. یہ بھی مطلب نہیں ہے اس مسئلے کا کہ پیر کا تنا صرف زمین ہی سے پاس ہوتا ہے، پانی سے بھی پاس نہیں کر سکتے. اور یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ اگر پانی ہے تو پیروں کو پانی سے پاس کرنا پڑے گا، مجبوری میں زمین پر چل. جی نہیں، بالکل حالت اختیار میں، بغیر کسی مجبوری کے پانی بھی ہمارے سامنے موجود ہے. مگر اسلام نے اجازت دی کہ پاؤں کا تلا اور جوتے کا تلا اگر نجس ہو گیا تو اسے زمین پر چل کر پاک کیا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ پچھلی دفعہ آیا تھا کہ چار باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا. نمبر ایک یہ کہ زمین پر ہم اتنا چلیں کہ جو نجاست ہمارے پیر پہ لگی ہے یا جوتے پہ لگی ہے وہ نجاست ختم ہو جائے. لگڑ کھانے سے، چلنے سے نجاست ختم ہو جائے گی. اب چاہے ہم چلیں اور چاہے ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر اپنے پیر کو رگڑیں اتنی دیر تک کہ وہ نجاست ختم ہو جائے. لیکن اگر نجاست پہلے ہی اس پر سے ہم نے پونچھ کے ہٹا دی ہے، صاف کر دی ہے کپڑے سے یا ٹیشو پیپر سے یا ہاتھ سے، تو پھر زمین پہ ایک قدم چلنا یا ایک مرتبہ اپنے پیر کو رگڑ لینا کافی ہے، آپ کا پیر پاک ہو گیا. وہ افراد جو عام طور پر ان سہولتوں پر عمل نہیں کرتے، ان کے لیے بعض اوقات اس چیز کو سمجھنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی پیشاب لگا تھا، خالی چند قدم چلے، نہ پانی ڈالا، نہ کوئی اور عمل کیا، یہ پاک کیسے ہو گیا؟ یہ بالکل وہی حالت ہے جس طرح جو لوگ وضو کے عادی ہو گئے ان کو تیمم سے کبھی اطمینان نہیں ہوتا ہے. اگر غسل ان پر واجب ہے اور موقع نہیں ہے، بیماری ہے، تو نماز ادا کر دینا بہتر سمجھتے ہیں، تیمم کر کے ان سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. بھائی ہم نجیس ہیں یا خالی تو ہاتھ مارے اور اس طرح پھیر لیا، اس سے کیا ہو گیا؟ اطمینان نہیں حاصل ہوتا ہے. یہی مسئلہ میں نے یہاں بھی دیکھا، اطمینان بعض لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا کہ ارے ہمارے سامنے پیشاب لگا یا پیخانہ لگا اور صرف دو قدم چلے اور بات دل نہیں مان رہا ہے. مگر یہ کوئی دل کا مسئلہ نہیں ہے، شریعت کہتی ہے کہ آپ بات ہو گئے. تو خیر طریقہ اس کا میں تیسری مرتبہ آج دہرا رہا ہوں. پہلی تقریر میں بھی آیا جو زمین کے مسائل تھے، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی، تاکہ بالکل واضح ہو جائے سب لوگوں کو. طریقہ کیا ہے کہ زمین پر اتنا چلنا کہ نجاست ختم ہو جائے، اس کا خیال کر. اور یہ بھی خیال کرنا ہے کہ زمین کو خود پاک ہونا چاہیے، یعنی زمین پہ چلنا بیکار ہے. اور تیسرا یہ کہ زمین کو سوکھا ہونا چاہیے، گیلی زمین پہ چلنا بیکار ہے. البتہ جو پیر ہمارا ہے یا جوتا ہمارا ہے اس میں فرق نہیں ہے، سوکھا جوتا بھی ہو تب بھی زمین پہ چلنے سے پاک ہو جاتا ہے، گیلا جوتا ہو تب بھی زمین پہ چلنے سے پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح سے پیر کا تلا سوکھا ہو اور ہم زمین پہ چلیں تب بھی پاک، گیلا ہو تب بھی ہمارے چلنے سے پاک ہو جائے گا. یہ مسئلہ اس لیے آ گیا کہ بعض پرانے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ نجاست پاک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں تری نہ ہو. زمین پر چلنے کے لیے پیر کو اور جوتے کے تلے کو گیلا ہونا چاہیے، تو اتنا چلے کہ وہ جوتا اور پیر سوکھ جائے تب پاک ہوگا. لیکن یہ موجودہ جو مراجے ہیں سب، چاہے آغائے خوئی ہوں یا خمینی ہوں یا آغائے مرشی ہوں، جتنے بھی مراجے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ زمین میں تو ضروری ہے کہ سوکھی زمین ہو، گیلی زمین بیکار ہے. پیر اور جوتے میں ضروری نہیں ہے چاہے سوکھا ہوا ہو یا گیلا ہو. اور انشاءاللہ سورج کے مسائل میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ یہ لازمی شرط آتی ہے کہ نہ جس چیز کو گیلا ہونا چاہیے. لیکن خیر ابھی تو اتنا کافی ہے کہ سوکھا یا گیلا پیر دونوں پاک ہو جاتے ہیں زمین پر چلنے سے. اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر آدمی کا گیلا پیر ہے اور وہ زمین پہ چل رہا تو جتنا وہ آگے بڑھے گا پیچھے کی اتنی زمین نجیس ہوتی جائے گی, کیونکہ گیلا پیر ہے زمین پہ اس کی گراہٹ لگ رہی, مگر وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ زمین جتنے قدم آپ چلے اتنی زمین نجیس ہو گئی, ہو جانے دیں, آپ کا پیر اس وقت جا کے پاک ہو جائے گا جب یہ نجاست آپ کے پیر سے ہٹ جائے. خیر, خلاصہ یہ ہے کہ بس زمین پہ اس طرح چلنا ہے کہ پاک زمین ہو, دوسری زمین ہو, اور اتنا جلے کہ نجاست ختم ہو جائے. یہ تین باتیں, اور ایک چوتھی بات کا خیال یہ بھی رکھنا کہ زمین پیر کے تلے اور جوتے کے تلے کو پاک کرتی ہے, مگر اسی نجاست کو جو زمین کی وجہ سے پیر اور جوتے پہ لگی ہے, جو نجاست زمین کی وجہ سے نہیں لگی اس کو زمین پاک نہیں کرے گی. کیونکہ اس کی تفصیل پچھلی صفحے میں آ گئی, اس لیے میں اس میں نہیں جاتا. یہ طریقہ آپ نے دیکھا. اب آئیے آخر کے تین مسئلے سامنے بچے. پہلا مسئلہ وہ ہے جو رمضان کے فوراً بعد, ماہ رمضان کے فوراً بعد کے درس میں آ گیا تھا لیکن نامکمل رہا تھا. اب تین مسئلے خالی باقی بچے. یہ طریقہ تو واضح ہو گیا کہ کس طرح پیر پاک ہوگا. تین مسئلے باقی بچے. نمبر ایک یہ کہ وہ زمین کون سی ہوتی ہے جس پر اتنا چلنا پڑتا ہے. نمبر دو, جوتا کس قسم کا ہو جو پاک ہوتا. اور نمبر تین یہ کہ جوتے اور پاؤں کا کتنا حصہ پاک ہوتا ہے. یہ تفصیل طرح باتیں ہیں. آپ کے ذہن میں تو احساس آ گیا مگر اس میں تفصیل آ گئے. تو پہلا مسئلہ یہ کہ وہ کون سی زمین ہے جس پر ہم کو چلنا چاہیے. یہ تو بات آ گئی کہ پاک زمین ہو اور سوکھی زمین ہو, مگر ایسی کس قسم کی زمین ہو. کیونکہ آج کل ہمارے جدید ترقی یافتہ علاقوں میں اصلی یا قدرتی زمین تو نظر نہیں آتی ہے. فرش بن جاتے ہیں, سڑکیں بن جاتی ہیں, اور انسان قدرتی زمین کے اوپر مصنوعی بہت سی چیزیں بچھا دیتا ہے. تو کیا اس سے بھی زمین پاک کرے گی یا نہیں, اس میں کوئی شرط ہے؟ زمین میں شرط یہ ہے کہ زمین اسے قدرتی اور اصلی حالت میں ہو جو آپ کو صحراؤں میں اور جنگلوں میں اور بیابانوں میں نظر آ جاتی ہے. زمین وہی, زمین سے مطلب وہی مٹی جو زمین کی مٹی ہوتی. جیسے اگر آج آپ گراؤنڈ میں چلے جائیں, کھیل کے میدانوں میں چلے جائیں, وہاں پہ جو زمین ہوتی. البتہ زمین کے اندر یہ مٹی بھی آ گئی, یعنی مٹی والی زمین پر آپ چلیں وہ بھی زمین ہے, ریت والی زمین پہ آپ چلیں, سمندر کے کنارے جو ریت یا بالو ملتی ہے, یا صحرائی علاقوں میں جو ریت ملتی ہے اس پر بھی چلنے سے انسان پاک ہو جاتا. یا جو قدرتی پتھر زمین کے اندر سے جو پتھر نکلتے وہ زمین مانے جاتے. چنانچہ ایسے علاقے کے جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں پتھر زیادہ ہیں, یعنی وہاں پہ تو مٹی ہوتی ہی نہیں ہے, پتھر ہی پتھر ہوتے. میں نے شاید بتایا بھی تھا کہ قبر کھودنا ایک مسئلہ بن جاتا جو پتھریلے علاقے ہیں, پہاڑی علاقے. یا ویسے بھی کراچی سے باہر آ جائیے, کچھ کیڑے وغیرہ نظر آئیں گے, نہ وہ ریت ہے نہ وہ مٹی ہے, مگر قدرتی پتھر ہے. مصنوعی پتھر نہیں ہے, یا کسی چیز کو ملا کے اس کو نہیں بنایا گیا ہے. یعنی یہ پہاڑ, یہ پہاڑیاں, یہ ٹیلے جو قدرتی پتھر ہیں, اور پرانے زمانے میں خصوصاً انگریزوں کی بنائی ہوئی عمارتوں میں اب تک نظر آتے ہیں اسے قدرتی حالت کے اندر. شاید اس کے انسی کی عمارت میں اسی حالت میں ہے, اس کورٹ کی عمارت میں اسی حالت میں ہے, جس پہ کوئی رنگ ونگ کچھ نہیں ہوئے, قدرتی پتھر لا کے لگا دیا گیا. تو یہ قدرتی پتھر جہاں زمین میں لگا ہوگا وہ زمین بھی پاک کرنے کا کام انجام دے. تو زمین سے مراد کیا ہے؟ چاہے مٹی ہو, چاہے ریت ہو, چاہے پتھر ہو. اچھا, اسی طرح سے پکی بھی مٹی جو آپ دیکھیں کہ وہ گھرانے یا وہ مکانات کہ جہاں پہ یہ فرش وغیرہ نہیں ہوتا, خاص طور پر دیہات میں, وہ مٹی کو پکا کر اس سے ایک قسم کا لیپ یا کوٹنگ کر دیتے ہیں اپنے صحن کے اندر. اب وہ بالکل قدرتی حالت میں مٹی نہیں رہی, اس کو پکایا گیا اور اس کو اس کے بعد اس سے کوٹنگ کی ایک تہ سی چڑھا دی گئی. بارہ وہ بھی پاک کرنے کا کام انجام دیتی ہے. پکی ہوئی مٹی چاہے اتنی زیادہ پکا دی جائے جس سے مٹکے, گھڑے, سرائیاں بنائی جاتے ہیں, بہرحال اس کو بھی, یہ بھی اگر زمین کے اوپر بچھا دی جائے تو جیسا میں نے بتایا تھا ابھی تک چھوٹے چھوٹے شہروں میں گلیاں اور سڑکیں اسی طرح بنائی جاتی، اس پر بھی چلنے سے انسانی پیر بات ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چونے کا پتھر، وہ مقامات کے جہاں چونا نکلتا وہاں جہاں چونے کی کانے ہیں وہاں تو آپ کو یہ قدرتی مٹی نظر آنا مشکل ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہاں جہاں چونے کی زمین بنی ہوئی، کہتا ہے پاکستان میں بھی جہاں زمین میں سیم اور تھور آ جاتا چونے کی تہ جم جاتی، وہ بھی اپنی زمین میں مانا گیا ہے اور اس پر جلنے سے بھی انسان کا پیر اور جوتے کا تلا پاک ہو جائے گا۔ تو پکی مٹی ہو یا چونے وغیرہ کی مٹی ہو، اس پر جلنے سے بھی انسانی پیر پاک ہو جاتا ہے۔ البتہ دو کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے، اگر کہیں لکڑی کا فرش بنایا جائے یا کارکول کا یا دامر کا جس کی سڑکیں بندی، اس کے اندر اختلاف ہے۔ آغا خمینی تو منع کرتے ہیں کہ نہیں، یہ زمین نہیں ہے، اس پر اگر آپ چلیں گے تو آپ کا پیر پاک نہیں ہوگا۔ اور آغا کوئی بھی اشکال لگاتے ہیں، یعنی آغا کوئی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں لیکن وہ احتیاط کے واجب لگا کے منع کیا۔ اب اگر کوئی اور مستحق اجازت دے دیتا دوسرے نمبر کا تو ہمیں گنجائش نظر آ جاتی، لیکن آغا خمینی نے پتھر منع کر دیا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مٹی، پتھر، ریت، چونے کا پتھر، قدرتی پتھر، پکی ہوئی مٹی، ان سب سے بنی ہوئی گلیاں ہوں، سڑکیں ہوں، بازار ہوں، مکان ہوں، زمین ہو، اس پر چلنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن لکڑی کا بنایا ہوا فرش ہو یا تارکول اور ڈامر کا بنایا ہوا فرش ہو، اس پر چلنے سے پاک نہیں ہوں گے، سڑکوں پہ چلنے سے انسان پاک نہیں ہوگا۔ یا چٹائیاں اور بوریاں، اور یہ چٹائیاں، قالین، بڑی بڑی دریا جو بچھی ہوں، ان پر چلنے سے بھی انسان پاک نہیں ہوتا۔ یہ تو مسئلہ تقریباً واضح ہے، البتہ بعض علماء نے اختلاف کیا، لیکن ان سے فی الحال ہمارا کوئی کام نہیں۔ تو فرش کے اوپر، مٹی کے اوپر اگر قالین، فرش، دریا، چٹائیاں بچھا دی گئی ہوں، وہ بھی بیکار ہے، اس پر چلنے سے انسان پاک نہیں ہوتا۔ اب ایک مسئلہ آ جاتا ہے، ایسی زمین یہ ہے تو قدرتی مگر اس میں گھاس وغیرہ اگا دی گئی ہے، اس کا مطلب تو زمین پر اگر گھاس، سبزہ، پودے، نباتات اگ گئے ہیں تو وہ بھی اب بیکار ہو گئی، ان چیزوں پر چلنے سے انسان پاک نہیں ہوگا۔ جیسے لان ہے کسی کے مکان میں یا باغات کے اندر جو رویش بنائی جاتی ہے اس پر انسان چلے، جو گھاس پر چلے تو وہ بیکار، بیکار ان معنوں میں کہ اس پہ چلنے سے پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر کسی زمین میں بہت معمولی گھاس اگی ہوئی ہے یا بہت معمولی پودے اگے ہوئے ہیں، کہ اگر ہم اس پر چلیں تو لوگ یہی کہیں گے کہ ہم زمین پہ چلے ہیں۔ یہ جو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت باغات بنائے جاتے ہیں اس میں تو سوال نہیں، اس میں تو کھلی گھاس اگائی جاتی، لیکن بعض ایسے دیہات جنگل آپ کو مل جائیں گے یا بعض اوقات شہروں میں خالی بلاک کہ خود بخود گھاس اس میں اگائی لیکن بہت معمولی، کیونکہ کسی نے اس کو اگایا نہیں ہے، یا بارش کے موسم میں، موسم کے زمانے میں گھاس نکل آئی لیکن وہ اتنی کم ہے کہ اگر آپ اس پر چلیں گے تو لوگ یہ نہیں کہیں گے آپ گھاس پہ چل رہے ہیں، لوگ کہیں گے کہ آپ زمین پہ چل رہے ہیں۔ کیونکہ یہ جو قدرتی زمین جس پہ ہم چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ شہروں کے اندر اس کے ساتھ معمولی سا کوڑا کرکٹ بھی ہو، لیکن چونکہ کہا یہ جائے گا ہم زمین پہ چل رہے ہیں تو وہ زمین پاک کر دے گی۔ اسی طرح گھاس، نباتات، پودے وغیرہ اگر کسی زمین میں اگائیں اور وہ اتنے زیادہ ہوں کہ جب آپ چلیں تو یہ کہا جائے کہ بھلا آدمی گھاس سے چل رہا، پھر تو آپ کا پیر پاک نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ گھاس وغیرہ اتنی کم ہو کہ یہ کہا جائے کہ آپ تو مثلا زمین پہ چل رہے ہیں، جیسے کراچی کے اکثر باغات ایسے ہی ہیں حکومت کی بے توجہی کی وجہ سے، سرکاری ریکارڈ میں تو ہے کہ وہ باغ ہے لیکن وہ باغ کا نام کا باغ ہے، صحرا کی مانند ہے، شاید صحرا اس سے اچھا ہو، تکلفاً دو چار جگہ کچھ پودے لگا دیے، کچھ گھاس کی پتیاں نظر آ رہی ہیں، وہ باغ بن گئے۔ تو خیر اگر اس دن کی صورت حال ہے کہ گجڑا ہوا باغ ہے، نام تو ہے باغ کا لیکن پتیاں اتنی کم ہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ آپ تو زمین پہ چل رہے ہیں، اس پر چلنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ مکمل ہوا۔ اب آئیے آخر کے دو مسئلے، یعنی یہ دو مسئلے زمین کے بارے میں، یہ کون سی زمین پاک کرتی ہے، کون سی نجس، ان میں سے ایک مسئلہ آپ کو بہت پیش آتا ہے، ایک مسئلہ آپ کو پسند پیش نہیں آتا۔ تو بڑے عجیب مسئلوں کو میں نے جمع کیا، ایک بہت پیش آئے گا، ایک بالکل پیش نہیں آئے گا، مگر دونوں سن لیجیے۔ یہ ساری بحث مکمل ہونے کے بعد اب آ جائیے بڑی پرانے مسئلے پر جو آج سے دو ہفتے پہلے کی تقریر کے آخر میں آیا مگر اہم مسئلہ ہے دوبارہ سن لیں. یہ تو بات طے ہو گئی کہ مٹی ریت پتھر چونے کا پتھر پکی ہوئی مٹی لکڑی ڈامر بوریاں چٹائیاں گھاس پودے ان کا کیا مسئلہ ہے, یہ تو مکمل ہو گئے. اب آئیے ہم بحث کرتے ہیں ان چیزوں پر جو ہمارے شہروں میں زیادہ نظر آتی ہیں, یعنی سیمنٹ کا اگر کوئی فرش ہو یا موزائک کا فرش ہو یا سنگ مرمر کا فرش ہو. سنگ مرمر پھر بھی ہمارے یہاں نسبتاً کم ہے لیکن سیمنٹ کا فرش بہت سے اکثر گھروں میں ہوگا اور اب تو موزائک کا بھی رواج ہو گیا ہے. یہ مسئلہ خالی گھروں کا نہیں ہے, پاکستان میں اکثر فٹ پاتھ جو ہے وہ سیمنٹ سے بنائے جاتے ہیں. قدرتی مٹی بھی نہیں ہوتی, کارکول بھی نہیں ہوتا, سیمنٹ ہے. کیا اکثر دفاتر وغیرہ میں آپ جاتے ہیں کہ سیمنٹ کا فرش ہوتا ہے یا موزائک کا, ان کا مسئلہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ بتا دی جائے کہ یہ سارا مسئلہ اس وقت کا ہے کہ جب سیمنٹ پر یا موزائک پر یا سنگ مرمر پر اوپر سے کسی رنگ کی یا کسی اور کڑھائی, اگر سیمنٹ کے اوپر آپ نے خاص طور پر سیمنٹ پر اوپر سے ایک سیل چڑھا دی جاتی ہے رنگ کی, تو رنگ یا کوئی بھی رنگ اپنی پسند کے مطابق, پھر تو وہ مسئلہ بیکار ہو گیا, وہ تو بالکل ختم, اس کی کوئی اہمیت نہیں. سیمنٹ جب اپنی اصلی حالت میں ہو, موزائک اور سنگ مرمر عام طور پر ہمارے یہاں اصلی حالت میں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ موزائک کے اندر جو رنگین پتھر جو جے پور کا سرخ پتھر لگایا گیا, لیکن موزائک اور قدرتی پتھر اگر رنگین ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اوپر کوئی تہ چڑھا دی, وہ معاف ہے, اس پر چلنے سے انسان پاک ہو سکتا ہے. سیمنٹ کے فرش میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اوپر سے کوئی رنگ کی تہ چڑھا دیتا, اس میں یہ زیادہ آپ کو نظر آئے گا. تو سیمنٹ پر اگر رنگ چڑھا دیا جائے تو وہ بیکار ہے, وہ تو پاک نہیں کرے گا, لیکن موزائک اور سنگ مرمر وغیرہ اگر رنگین پتھر ہیں تو وہ پاک کر سکتے ہیں اگر مسئلے میں گنجائش ہے. اور جو ہم پالش وغیرہ کی تہ چڑھاتے وہ اگر بہت زیادہ ہو تو دوسری بات ہے, لیکن عام طور پر جتنی ہوتی ہے یہ اسلام میں جائز, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سنگ مرمر اور سیمنٹ کے مظاہرات میں شامل ہے, یعنی سنگ میں آدمی چلے, کیا سیمنٹ کے فرش پہ کوئی آدمی چلے تو اسی طرح اس کا پیر اور جوتے کا تلا پاک ہو سکتا ہے, جس طرح سے کچی مٹی پر چلنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے. کسی عمارت میں جیسے شاید میں نے کبھی غور نہیں کیا, پہلے بھی کہا تھا کہ میں ضلع چاہے خوراکان کے فرش میں, مسجد کے باہر کے فرش میں, مسجد میں تو ہم نہیں جا سکتے نجاست کی حالت میں, وہ حرام بھی ہو سکتا ہے, لیکن باہر کا جو فرش ہے اگر اس میں سنگ مرمر لگا ہوا تو اس پر چلنا بھی انسان کو پاک کر سکتا. اسی طرح ہر وہ عمارت, ہر وہ فٹ پاتھ, ہر وہ گھر, ہر وہ کمرہ اس کے اندر سنگ مرمر کا فرش ہے یا سیمنٹ ہے بغیر اوپر کے کسی سائز یا کوٹنگ یا مصنوعی رنگ کے, سیمنٹ کا اپنا جو رنگ ہے وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو معاف ہے. تو سیمنٹ اور سنگ مرمر کا فرش انسان کے لیے مظاہر ہے اور پاک کرنے والا ہے, لیکن موزائک کا نہیں. موزائک کا فرش انسان کے لیے اس معاملے میں بیکار ہے, اس کے پیر کو پاک نہیں کر سکتا ہے. یہ بات پچھلی تقریر میں آ گئی, اہمیت کی وجہ سے اس کو دوہرا دیا گیا, اور میں نے یہ بھی کہا کہ جب موقع ملا ہے تو سنگ مرمر سیمنٹ اور موزائک کے بارے تین تین مسئلے بتا دیے جائیں. یہ مسئلے مظاہرات میں بھی آتے ہیں جو آج آپ سن رہے ہیں, یہ مسئلے کم میں بھی آئیں گے ان پر تیمم کا کیا حکم ہے, یہ مسئلے سجدے میں بھی آئیں گے کہ ان پر سجدہ کرنے کا کیا حکم ہے. سنگ مرمر کا مسئلہ تو آسان ہے, سنگ مرمر بالکل مٹی کی مانند مانا گیا ہے, چنانچہ سنگ مرمر پہ چلنے سے انسان کا پیر بھی پاک ہے, سنگ مرمر پہ اگر کوئی تیمم کرنا چاہے ہاتھ مار کے تو وہ بھی صحیح ہے, سنگ مرمر پر اگر کوئی سجدہ کرنا چاہے بغیر کوئی مہر یا سجدہ یا کاغذ رکھے ہوئے براہ راست تو بھی صحیح, سنگ مرمر بالکل قدرتی مٹی کی مانند ہے. جو مٹی کے جتنے مسائل ہیں وہ سب اس میں آتے ہیں, صرف اس ایک مخصوص مسئلے کے علاوہ کہ کتے کے چاٹے ہوئے برتن کو مٹی سے مانجا جا سکتا ہے پتھر سے نہیں, ہے سنگ مرمر زمین بن کے انسان کے پیر کو پاک کرتا ہے, مٹی بن کے انسان کو تیمم کا فائدہ دیتا ہے, سجدہ بن کے انسان اس سے سجدہ کرتا ہے, سجدہ کر سکتا. یہ تو سنگ مرمر کا مسئلہ ہوا. سیمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ سیمنٹ پر چل کر پیر پاک کرنا بالکل صحیح. سیمنٹ مطہرات میں تو شامل ہے, لیکن سیمنٹ پر تیمم اور سجدے کا مسئلہ آقا خمینی نے احتیاط واجب لگا کے منع کیا, لیکن آقا خمینی نے اجازت دی. آقا خمینی نے تیمم میں منع کیا ہے, سجدے کی اجازت دی. تو کیا مسئلہ ہوا کہ سنگ مرمر میں تینوں چیزیں, سیمنٹ میں دو چیزیں. چلیں گے تو پیر پاک ہو جائے گا, اور سجدہ کرنا چاہے تو سجدگاہ رکھنے کی ضرورت نہیں, شرط یہ کہ سیمنٹ پر اوپر سے کوئی رنگا ہو. لیکن سیمنٹ پر تیمم کرنے کو دونوں مجتہدین منع کر رہے ہیں. احتیاط واجب لگا کر صحیح, مگر دونوں منع کر رہے ہیں. تو سیمنٹ تیمم کے لیے دیکھا, لیکن سجدے میں اور زمین بن کے پاک کرنے میں کام آ سکتی. اور موزیک کے بارے میں یہ ہے کہ موزیک صرف ایک کام آ سکتا ہے سجدے. آقا کوئی اجازت دیتے ہیں, آقا خمینی احتیاط واجب لگا کے منع کر دیں موزیک میں سجدہ سے, لیکن باقی تینوں چیزوں میں, دونوں چیزوں میں موزیک بیکار ہے. نہ اس پر چلنے سے پیر پاک ہوگا اور نہ ہی اس پر تیمم ہو سکتا. تو سنگ مرمر پہ تیمم, سجدہ اور چلنا تینوں صحیح. سیمنٹ پہ دو چیزیں صحیح, سجدہ صحیح ہے اور چل کر پیر پاک کرنا صحیح, لیکن تیمم غلط. موزیک پر ایک چیز صحیح ہے سجدہ, باقی دونوں چیزیں غلط ہیں. نہ تیمم ہو سکتا ہے نہ اس پہ چل کے پیر پاک ہو سکتا. البتہ اگر خمینی کی احتیاط واجب جگہ جگہ ہے جو میں نے بتا دی, لیکن اس میں رجوع کر لیں تو کافی. یہ تو مسئلہ ہوا مکمل, کیونکہ یہ ہمارے شہروں میں آج تو کچی مٹی, پکی مٹی, چولہے کا بدھا, یہ مسئلے کہاں پیش آتے ہیں. ہم کو تو زیادہ تر یہ مسئلے پیش آتے ہیں, اس لیے میں اتنی تفصیل سے گئے. اور اس مسئلے کو اگر اس انداز سے آپ سننا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے, دوسرے انداز سے سننا چاہیں بھی ٹھیک ہے. کہ سجدے کے لیے چیزوں کے بجائے مسائل کے اعتبار سے سن لیں, مسئلہ دوہرا دوں. سجدے کے لیے سنگ مرمر, موزیک, سیمنٹ تینوں سے. زمین سے چل کے پاک کرنے کے لیے سنگ مرمر اور سیمنٹ. تیمم کے لیے خالی سنگ مرمر. اب یہ مسئلہ مکمل ہو گیا. یہ وہ مسئلہ ہے جو بہت پیش آتا ہے. آئیے اب ایک مرتبہ پھر ہم اس مسئلے سے اپنے موضوع سے متعلق بات کو دوہرا دیں کہ زمین جو انسان کے پیر اور پاؤں کے تل, پیر کے تلے اور جوتے کے تلے کو پاک کرتی ہے, یہ زمین میں سنگ مرمر کا فرش بھی شامل ہے اور سیمنٹ کا فرش بھی شامل ہے. ان دونوں پر بھی آپ چلیں تو آپ کا پیر پاک ہو جائے گا. جیسا کہ میں نے پہلے عرض بھی کیا تھا کہ اگر کسی کے ٹوائلٹ میں سنگ مرمر یا سیمنٹ کا فرش بنا ہوا ہے تو وہاں پہ جو نجاست پیروں پہ لگ جاتی ہے وہیں پہ چلنے سے وہ پاک ہو جائے گا. کیا اگر ٹوائلٹ میں جو باندھا جائے ٹائل بائل لگے, لیکن باہر آنے کے بعد جو راستہ ہے اس پر سیمنٹ ہے, اس سے چل قدم چلنے سے انسان کا پیر پاک ہو جائے گا. تو اکثر ہماری بیت الخلا کی نجاست جو پیر پر یا جوتے کے تلے پہ لگتی ہے وہیں کہیں پاک ہو جاتی ہے. اور یہی مثلا مسجد میں جانے کا مسئلہ, کوجا مسجد میں جانے کا راستہ ہی ایسا فٹ پاتھ سے ہو کے گزر رہا کہ اگر انسان سڑک پر سے پہلے فٹ پاتھ پر آئے اور تین چار قدم چلے تو اگر کوئی نجاست لگی بھی ہے پیر اور جوتے میں تو پاک ہو جائے گی. اور اکثر مسجدوں میں یہی ہے. یہ تو پھر مسئلہ دوہرا دیا گیا کہ اب سجدے اور تیمم کو چھوڑ. اب آئیے ہمارے مسئلے پر کہ پاک کرنے کے اعتبار سے سیمنٹ بھی کام آ جاتا ہے اور سنگ مرمر بھی. یہ ایک مسئلہ تھا جو ہم کو بہت پیش آتا ہے. آخری مسئلہ جو ہم کو پسند پیش نہیں آتا, لیکن فقط اس لیے بتا دیا جائے کہ آپ کو اسلام کی آفاقیت کا اندازہ ہو, وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو زمین کے بارے میں آپ نے اتنی تفصیل کی, یہ مسئلہ ساری کائنات کا مسئلہ ہے. اب اگر ہم مریخ پہ جائیں گے تو وہاں کی جو زمین ہے ہو سکتا ہے وہ اس دنیا کی زمین سے بالکل الگ ہو. کہا بھی گیا ہے کہ بالکل سرخ ہے مریخ کی زمین کے بارے میں, کہا یہی جاتا ہے کہ بالکل سرخ ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے لال رنگ کا فرش کر دیا گیا. زمین پر اگر لال رنگ آپ کر دیں تو وہ بیکار ہوگی, مطلب پھر ریت پہ تو قدرتی زمین لال ہے, وہاں پہ اگر آپ چلیں گے تو وہ آپ کے پیر کو پاک کر دے گی ریت کی سرگرم. اگر آپ زہرا میں جائیں, اگر آپ دوسری کہکشاں میں جائیں, اگر آپ کسی اور گلیکسی میں جائیں, خلاصہ یہ کہ مسئلہ پوری کائنات کے لیے ایک ہے. جو وہاں کی قدرتی زمین ہے وہ انسانی پیر اور جوتے کے تلے کو وہاں پر بھی پاک کرے گی. تو یہ مسئلہ ابھی تو فی الحال کسی کو پیش نہیں آتا, اب یہ بات مکمل ہوگی. کہ زمین سے مراد کون سی زمین ہے، کون سی زمین پاک کرتی ہے، کون سی زمین پاک نہیں کرتی. اب آئیے ایک مرتبہ دیکھ لیں جوتے کو کہ جوتا کس قسم کا ہونا چاہیے. جوتے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا جوتا ہو وہ اس کے اس حکم میں شامل ہے کہ زمین پر چلنے سے وہ پاک ہو جاتا، چاہے وہ لکڑی کا بنا ہوا جوتا ہو جیسے پرانے زمانے میں، بلکہ ابھی بھی مسجدوں میں لکڑی کی کھڑاؤں استعمال ہوتی ہیں، یا چمڑے کا بنا ہوا جوتا ہو، یا پلاسٹک کا بنا ہوا جوتا ہو، یا کینوس، ویکسین، کپڑے وغیرہ کا بنا ہوا جوتا ہو. بنا ہوا ہو وہ زمین پر چلنے سے پاک ہو جاتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ ہو ہی عین نجس. عین نجس تو کبھی پاک نہیں ہوتی. مثلا کتے کی کھال کا بنا ہوا جوتا ہم نے پہن لیا اور کہا کہ دو قدم چلنے سے پاک ہو جائے گا، نہیں تو ناممکن. یا سور کی کھال کا بنا ہوا جوتا پہنا، یا مردار جانور کی کھال کا بنا ہوا جوتا پہنا، وہ اس موضوع سے خارج ہے. اس میں تو کئی شرطیں مخالفت ہو گئی، کیونکہ وہی نجاست پاک ہوتی ہے جو زمین سے لگے. یہ زمین کی نجاست نہیں، خیر اس جوتے میں جانا بیکار ہے. کسی بھی قسم کا جوتا ہو، لکڑی ہو، کپڑا ہو، ریسکین ہو، پلاسٹک ہو، چمڑا ہو، جوتا کسی بھی قسم کا ہو وہ پاک ہو جاتا ہے زمین پر چلنے سے. جوتا، جوتی، سلیپر، چپل، کھڑاؤں، جو بھی آپ کہیے وہ پاک ہو جاتے ہیں. لیکن موزہ جو ہے وہ اس حکم میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ موزہ جراب، تو اس کے اندر ہمارے علماء میں اختلاف ہے. آقا خود تو فرماتے ہیں کہ نہیں، موزہ جو ہے جراب وہ اس حکم میں شامل نہیں، لیکن احتیاط واجب لگا کے کہا ہے، فتوا نہیں دیا. احتیاط واجب یہ ہے کہ پیر اور جوتا تو پاک ہو جائے گا، موزہ پاک نہیں ہوگا، چاہے وہ موزہ معاشرے میں رائج ہی کیوں نہ ہو. ایسا معاشرہ ہو کہ لوگ گھروں میں جوتے اتار کے موزے پہن کے گھومتے، یعنی پیر ننگا پیر نہیں ہوتا ان کا، ہمیشہ موزے پہنتے، موزہ ہر وقت پہنا جاتا، رائج ہے معاشرے میں. دن کے اندر جتنا وقت بھی انسان ہے موزے پہن کے نکل رہا، تب بھی آپ کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، موزے میں احتیاط واجب یہ ہے کہ نجاست پاک نہیں ہوتی، اسے پانی سے پاک کرنا پڑے گا. لیکن آقا خمینی کا مسئلہ ذرا مختلف اور تفصیلی ہے. آقا خمینی فرماتے ہیں کہ اگر چمڑے کا بنا ہوا موزہ ہے یا چمڑے کی بنی ہوئی جراب ہے وہ پاک ہو جائے گی، بالکل اس کو جوتے کی مانند ہم سمجھیں گے. اب چمڑے کا بنا ہوا موزہ ہو تو وہ جوتا بنا نہیں بنا، یہ غلط بحث ہے. جس کا تعلق معاشرے سے، معاشرہ جس کو جوتا کہے وہ جوتے کے مسئلے میں چلا گیا، جسے موزہ کہے وہ موزے کے مسئلے میں آ گئے. تو چمڑے کا بنا ہوا جوتا جو خصوصاً عربوں میں بہت رائج تھا، کیونکہ عرب میں گرمی کی وجہ سے صحرا کی ریت اتنی گرم ہوتی تھی، مکانوں کی زمین اتنی گرم ہوتی کہ گھر میں بھی انسان بغیر پیروں پہ کچھ پہنے ہوئے نہیں رہ سکتا تھا. تو وہاں بہت رواج تھا اس کا کہ انسان چمڑے کا بنا ہوا ایک موزہ پہن کے گھر میں بھی رہتا. تو آقا خمینی کہہ رہے ہیں کہ موزہ اگر چمڑے کا بنا ہوا ہے تو وہ بھی جوتے کی طرح پاک ہو جاتا. آگاہ کوئی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ کوئی موزہ پاک نہیں ہوتا، تو اتنے مسئلے میں آگاہ خمینی کی بات ان کا مقلد مان سکتا. اور اگر چمڑے کا بنا ہوا موزہ نہیں، سوتی ہے، اونی ہے، ریشمی ہے، دھاگے کا ہے، ریشے کا، کسی بھی چیز کا ہو، وہ بہرحال پاک نہیں ہوتا. آگاہ خمینی کے احتیاط واجب نہیں ہے، دونوں مسئلوں میں فتوا. چمڑے کا بنا ہوا موزہ ہے تو بالکل پاک ہو جائے، چاہے رائج ہو معاشرے میں یا رائج نہ ہو. آپ میری گفتگو سے یہ نہ سمجھے کہ ہاں عرب کے علاقے میں چونکہ چمڑے کا موزہ پہنا جاتا ہے تو یہ سہولت وہاں کے لیے نہیں، ہمارے یہاں بھی یہ سہولت ہے، چاہے کوئی بھی نہ پہنتا ہو چمڑے کا موزہ پاک ہو جائے گا، اور پہلے چمڑے کا موزہ وہ پسند پاک نہیں ہوگا. اور آپ کوئی فرماتی آ گئے تو میں کوئی صاحب فرماتے ہیں یہ موزہ پاک نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ہی یہ مسئلہ بھی مکمل ہوا. آخری مسئلہ بچا، اب تک کے جو مسائل تھے وہ زیادہ تر توسیع میں نہیں تھے، اس لیے میں اتنی تفصیل میں گیا کہ آخری مسئلہ چونکہ توسیع میں ہے، اس کا ایک حصہ اس میں ذرا جلدی جلدی بھی بیان کیا جا سکتا ہے. آخری مسئلہ کیا ہے؟ آخری مسئلہ یہ ہے کہ پیر اور جوتے کا تلا پاک ہوتا ہے. یہ بار بار بات بیان کی گئی, اب اس کی مزید وضاحت. زمین پر چلنے سے انسان کے پیر کا تلا اور جوتے کا تلا پاک ہو جاتا. اب انسانی پیر جو ہے اس کے دو حصے, ایک نچلا حصہ ہے ایک اوپر والا حصہ ہے. نچلا حصہ جسے ہم تلا کہیں, سول کہیں, ایک اوپر والا حصہ. اسی طرح جوتا, جوتے میں تو بلکہ تین حصے آ جاتے ہیں, ایک جوتے کا نچلا حصہ ہے, ایک جوتے کا اوپر والا حصہ ہے, جوتے کے اندر کا بھی تو حصہ ہے. کہ انسان اگر کیچڑ میں یا اس طرح گندگی میں چلے, یہ ممکن ہے کہ کچھ کیچڑ اس کے جوتے کے اندر بھی چلی جائے. یہ اس مسئلے کی وضاحت کہ پیر کا تلا اور جوتے کا تلا تو پاک ہو جائے. پیر کے تلے اور جوتے کے تلے سے نجاست لگی ہے, جب آپ چلیں گے تو پاک ہو جائے. اور تلے سے مراد کیا ہے؟ تو بالکل نیچے والا حصہ اور اس کے آس پاس کا حصہ جو سائڈ ہے, جو عام طور پر جس پہ چلتے وقت پانی وغیرہ لگتا رہتا. اگر آپ پانی میں چلیں یا ریت میں چلیں تو یہ تو ضروری نہیں کہ پورے تلے پہ لگے یہ ریت اور پانی اور مٹی, بلکہ تھوڑا سا سائڈ میں بھی لگے گا دائیں بائیں. تو اس کا مسئلہ یہ بتایا گیا کہ جوتے کے تلے سے مراد ہے نیچے والا حصہ, اور جو نیچے کے بعد اوپر اٹھا ہوا دائیں بائیں کا وہ حصہ کہ عرفاً اور عام طور پر جب بھی انسان کسی چیز میں چلے وہاں پر اس کے ذرے لگ جاتے ہیں. پاس چیز میں چلے تو پاس چیز کے ذرے لگتے ہیں, نہ جس چیز میں چلے تو نجس چیز میں. اتنا حصہ جب نجس ہو جائے تو چلنے سے پاک ہو جائے گا. البتہ جوتے کے اندر کا حصہ چلنے سے پاک نہیں ہوگا, چاہے اس کے اندر نجاست چلی نہیں گئی. اندر جوتے کے اندر کا حصہ دیکھا. اب آئیے اوپر کے حصے, نیچے کے حصے کی بات ہو گئی, سائڈوں کی بات ہو گئی, اب اوپر سے آئیے. تو جوتے کے اوپر کا حصہ جس سے یہ ڈوریاں ووریاں ہوتی, اور پیر کے اوپر کا حصہ جس سے مسا کیا جاتا. ایسا آدمی کہ جس کے پاؤں ٹیڑھے, جس کی وجہ سے جب وہ چلتا تو اپنے تلے پہ نہیں چلتا بلکہ اس اوپر والے حصے پہ چلتا, حادثے کی وجہ سے یا قدرتی خرابی, اس کے پاؤں ٹیڑھے ہو گئے. ایسی مثال بہت کم ہے, لیکن بہرحال سے پاس ہو, جیسا میں نے کہا کہ یونیورسل ہے اس لیے مسئلہ بتانا پڑتا. وہ آدمی کے جس کے پاؤں اتنے ٹیڑھے ہو گئے کہ وہ چلتا ہی ہے اپنے جوتے اور اپنے پیر کے اوپر والے حصے پر, مسا والا جو حصہ ہے وہ الٹا ہو گیا, تنا جو ہے وہ اوپر آ گیا. ایسے آدمی کا جوتا اور پاؤں کے اوپر کا حصہ پاک ہو جاتا ہے. لیکن یہ تو ہو گئے وہ چیزیں جو پاک ہو جاتی ہیں. جوتے کا تلا پاک ہوتا ہے, دائیں بائیں وہ حصہ پاک ہوتا ہے جو عام طور پر چلتے ہوا جس میں ذرے لگ جاتے ہیں. اور ایسا آدمی کہ جس کے پاؤں ٹیڑھے, اتنے ٹیڑھے ہیں کہ چلتے وقت وہ مسا والے حصے کی مدد سے چلتا, اس کے جوتے کا بھی اوپر کا حصہ پاک ہے اور پیر کا. یہ تو پاک ہونے کی بات. اب آئیے جو پاک نہیں ہوتا. نمبر ایک تو بتا دیا گیا کہ جوتے کے اندر اگر کوئی نجاست چلی جائے وہ پاک نہیں ہوگی, زمین اس کو پانی سے پاک کرنا ہوگا. نمبر دو, ایک صحیح آدمی اس کے اگر جوتے کے اوپر کا حصہ یا پاؤں کے اوپر کا حصہ نجس ہوگی, جس کے آزاد ٹیڑھے نہیں, ایک عام آدمی جو اپنے تلے سے چلتا, اگر کبھی اس کے پاؤں کے اوپر کے حصے پہ نجاست لگ گئی یا جوتے کے اوپر نجاست لگ گئی, وہ پاک نہیں ہو سکتی زمین پہ چلنے. یہ دو عظیم. نمبر چار, زمین گیر اپاہج, وہ آدمی جو گھٹنے اور ہتھیلیاں گھسی گھسی سے چلتا, اس کے گھٹنے اور اس کی ہتھیلیاں تو وہی کام کرتی ہیں جو ہمارے پاؤں کے تلا کام کرتا, مگر اس کو یہ سہولت نہیں. زمین گیر, اس کی ہتھیلیاں اور اس کے گھٹنے پاک نہیں ہوں گے. یہ چوتھی اور پانچویں چیز ہو گئی جو پاک نہیں ہوتی. چھٹی چیز, اپاہج یا اندھا یا کوئی اور بیمار اور ناقص اعضا والا آدمی جو بے ساتھی یا لاٹھی سے چلتا, تو بے ساتھی یا لاٹھی کا جو نچلا حصہ جو اس کو وہی مدد اور سپورٹ دے رہا ہے جو ہمارا پیر ہم کو دے رہا, وہ بھی زمین پہ چلنے سے پاک نہیں ہوگا, بے ساتھی اور لاٹھی کا نچلا حصہ. اسی طرح اگر کسی کی مصنوعی ٹانگ ہے, جو ہمارا قدرتی پیر ہے, کسی کا مصنوعی پیر ہے, آرٹیفیشل لگایا گیا, تو اس کے بھی اس پیر کا تلا پاک نہیں ہوگا جو ہمارے یہاں پاک ہو جاتا ہے قدرتی پاؤں میں, لیکن اس کے یہاں پاک نہیں ہوگا. مصنوعی ٹانگ جو ہے وہ پاک نہیں ہوگی. البتہ مصنوعی ٹانگ سے اگر جوتا اس نے پہنا ہوا تو جوتا پاک ہو جائے گا، لیکن خود مصنوعی ٹانگ کا تلا وہ پاک نہیں ہوگا. اسی طرح گاڑیوں کے جو نال، گھوڑوں کے جو نال ہیں، جانوروں کے نال، تو جانوروں کے پاؤں پہ، پاؤں کو پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے جو لوہے میں نال چڑھا دیا جاتا وہ زمین پہ چلنے سے، اسی طرح گاڑیوں کے پہیے پاک نہیں ہوں گے. یہ تقریباً 8 چیزیں بنی. نمبر 1 جوتے کا اندر کا حصہ، نمبر 2 پیر کے اوپر کا حصہ، نمبر 3 جوتے کے اوپر کا حصہ، نمبر 4 زمین گیر کی ہتھیلیاں، نمبر 5 زمین گیر یا اپاہج آدمی کے گھٹنے، نمبر 6 بے ساتھی یا لاٹھی کا نچلا حصہ، نمبر 7 مصنوعی ٹانگ کا نچلا حصہ، نمبر 8 جانوروں کے پاؤں کے نال، اور نمبر 9 یہ گاڑیوں کے پہیے. یہ 9 چیزیں جو ہیں یہ بات نہیں ہوتی زمین پر چلنے سے. اس میں پہلی چیز میں تو فتوا کہ جوتے کے اندر کا حصہ بات نہیں ہوتا. باقی جو 8 چیزیں بچی اس میں احتیاط واجب، کیونکہ دونوں مشتہدین کی احتیاط واجب اور تیسرے بھی کسی مشتہد نے اجازت نہیں دی، تو اس لیے اس کو یہی سمجھے کہ یہ بات نہیں ہو سکتی. پھر ایک سوال یہاں پہ آیا کہ جانوروں کے پاؤں کے نال تو پاک نہیں ہوں گے، لیکن خود جانور کا پاؤں پاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ مسئلہ میں نے پہلے بتا دیا تھا اسی سلسلے کی پہلی تقریب کہ جانوروں کے پاؤں کا تو بڑا عجیب مسئلہ کہ وہ تو کسی بھی چیز پہ چلنے سے پاک ہو جاتے ہیں، زمین وبین ضرورت نہیں، کیونکہ جانور کے جسم سے نجاست ختم ہو جائے وہ پاک ہو گیا. چاہے زمین پہ چلے، چاہے لکڑی پہ چلے، چاہے فرش پہ چلے، چاہے وہ گھاس پہ چلے، چاہے وہ پودے پہ چلے، وہ تو بالکل پاک ہو جاتا ہے. اس لیے صرف نال کی بات ہوئی کہ وہ پاک نہیں ہوتا. اب آئیے، یہ مسئلہ مکمل ہو گیا. اب آئیے سب سے آخری مسئلہ اس سلسلے کا، اس کے بعد ایک عمومی مسئلہ اور زمین کے مسائل مکمل ہو جائیں گے. اتنا وقت نہیں ہے کہ اب کسی اور متاثرات کو شروع کیا جائے، بس آخر کے 2 مسئلوں کی جگہ. اب یہ تو بات ہو گئی کہ کون کون سی چیزیں پاک نہیں ہوتی ہیں. تو پاک ہونے والی چیز کیا بتی؟ پیر کا تلا اور جوتے کا تلا، اور تلے کے ساتھ آس پاس دائیں بائیں کے وہ مقامات کے جہاں عام طور پر چلتے پھرتے مٹی پہنچ جاتی. یعنی اس کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ نجاست میں چلیں تو نجاست پہنچ جائے، نہیں، اس کو نہیں دیکھیں گے. دیکھا یہ جائے گا کہ اگر ہم مثلا جوتا اتار دیں، ننگے پیر کسی گراؤنڈ میں چل رہے ہیں، ننگے پیر، تو عام طور پر کتنے حصے پہ مٹی لگ جاتی ہے؟ عام طور پہ تو یہ ہے کہ برف کی جو ہوا چلنے لگی پورے پیر پہ مٹی لگ گئی، وہ نہیں. عام طور پہ چلتے وقت انسان کے پیر کے کتنے حصے پہ مٹی لگتی ہے؟ بس کتنے حصے پہ جو نجاست لگے گی وہ پاک ہو جایا کرے گی. اور جو مٹی وغیرہ کبھی کبھار لگتی ہے، جیسے ہم چلڈرن پہ چلے وہاں کی ریت میں، تو وہ تو پورا پیر اس کے اندر چھپ جاتا ہے نرم ہونے کی وجہ سے. بولے کرکٹ کے یا ہاکی کے گراؤنڈ پہ ہم چل رہے ہیں جہاں عام مٹی، یا مثلاً یہ فرش پہ چل رہے ہیں باہر جو فٹ پاتھ، اس پر اگر مٹی پڑی ہو تو وہ عام طور پر کتنے پیروں پہ لگ جائے وہ پیر زمین پہ چلنے سے پاک ہوتا. اب اس میں 2 چیزوں میں بڑا مسئلہ آتا ہے کہ پیر کی انگلیوں کے بیچ میں جو تھوڑی تھوڑی جگہ خالی ہوتی اس میں اگر نجاست لگ جائے تو کیا مسئلہ؟ ٹھیک ہے تو تلا، لیکن پیر کی انگلیاں جو ہیں ان کے درمیان جو گیپ ہے جسے تلا نہیں کہا جائے اس کا کیا مسئلہ؟ یہ توسیع میں نہیں ہے، یہ آخر کے 2 مسئلے جو میں بتا رہا ہوں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جو علاقہ ہے اس کا وہی مسئلہ ہے جو اصول آپ نے سنا کہ اگر عام طور پر ننگے پیر چلنے سے انگلیوں کے درمیان جہاں جہاں وہ مٹی وغیرہ پہنچ جاتی ہے وہاں پہ جو نجاست پہنچے گی وہ بھی زمین سے چلنے سے پاک ہو جائے گی. اور پیر کی انگلیوں کا وہ حصہ جہاں عام طور پہ اگر آپ چلے مٹی پہ مٹی نہیں پہنچتی اس پہ اگر کوئی نجاست لگ جائے وہ بھی پاک نہیں ہوتی. اور دوسرا مسئلہ آتا ہے تلے کا. تلا اگر آپ دیکھیں، اپنا تلا زمین پہ رکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ درمیان کا ایک حصہ تلے میں ہے جو زمین سے تھوڑا اٹھا ہوا، ایڑی زمین پہ لگتی ہے، پنجا زمین پہ لگتا، درمیان میں چھوٹا سا حصہ ایسا. اچھا اس کا دار و مدار بھی ہر انسان کے الگ الگ حالت سے ہوتا ہے. جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے دباؤ کی وجہ سے شاید ان کا پورا تلا زمین پہ لگے، لیکن ایک بہت ہی ہلکا وزن رکھنے والے کے ہاں شاید تلے میں ایڑی اور پنجے کے درمیان جو علاقہ ہے وہ زمین سے خاصا اٹھا ہوا ہوگا. جوتے میں تو خیر بالکل واضح، جب آپ جوتے پہن کے چلیں گے تو اگر جوتے کا سول جو ہے زیادہ موٹا تو آپ دیکھیں گے سول کے فوراً بعد کا حصہ وہ زمین پہ نہیں لگتا، تو تلے میں بھی یہ مسئلہ آ گیا, چاہے پیر کا تلا ہو یا جوتے کا تلا ہو, کہ زمین پر چلتے وقت جتنا تلا زمین پہ لگتا ہے وہ نجس ہو جائے تو وہ زمین پہ چلنے سے پاک ہو, جتنا تلا زمین پہ نہیں لگتا وہ چلنے سے پاک نہیں ہو. یا دوسرے الفاظ میں اس کو اور واضح کر دوں کہ اگر آپ اپنا پورا تلا زمین پہ لگا کے چلیں تو پورا تلا پاک ہو جائے گا. بس کیجیے کہ عام حالات میں تلا بیچ میں گڑھا ہے وہ زمین پہ نہیں لگتا, مگر نجاست میں ہم پورے پیر کو دبا کے چلیں کہ وہ بھی لگ جائے زمین سے تو پاک ہو جائے گا. یعنی جب آپ کا پیر نجس ہو جائے زمین پہ پھر آپ زمین پہ چلیں تو جتنا حصہ زمین پہ لگ رہا ہوگا اس وقت, انگلیوں میں تو ہم نے کیا معیار بنایا تھا کہ اس وقت تو نہیں دیکھیں گے, عام حالت کو دیکھیں گے کہ عام حالت میں انگلیوں کا کتنا حصہ زمین سے مٹی کو لے لیتا, پہلے میں ایسا نہیں, پہلے میں چلتے وقت یہ دیکھا جائے گا کتنا, جب آپ نجس ہو کتنا پیر آپ زمین پہ لگا رہے ہیں کتنا نہیں لگا رہے ہیں. اگر آپ اپنا پورا پیر زمین پہ لگاتے پورا پاک ہو گیا, لیکن اگر آپ ذرا لاپرواہی سے چلے اور بیچ کا کچھ حصہ زمین تک نہیں پہنچا تو تلا اتنا نجیب رہ جائے گا باقی پاک ہو جائے گا. بڑا اہم مسئلہ ہے کیونکہ یہ غفلت اکثر لوگوں سے ہو سکتی ہے. اول تو مجھے یہ یقین ہے کہ مسلسل 3 دفعہ یہ تقریر ہوئی 45-45 منٹ, یعنی 2.25 گھنٹے یہ مسئلے بیان کیے گئے رمضان کے بعد سے آج تک, لیکن ابھی بھی شاید بہت سے لوگ پانی سے اپنے پیر کو پاک کرنا بہتر سمجھیں گے زمین کے مسئلے میں پڑیں گے ہی نہیں. تو مہاراج جو لوگ اس مسئلے میں پڑیں گے وہ یہ غفلت کر سکتے ہیں کہ اپنے پورے جوتے کو پاک سمجھ لیں گے, جبکہ تلے کے فوراً بعد یعنی ایڑی کے فوراً بعد سول کے فوراً بعد والا حصہ جو ہے وہ زمین تک نہیں پہنچے گا. ہاں اگر آپ اس کو پہنچا دیں, یعنی تلے میں آپ کو یہ سہولت ہے کہ آپ خود بھی پہنچا سکتے ہیں, انگلیوں میں یہ سہولت نہیں, انگلیوں میں عام حالت کو دیکھا جائے گا تلے میں آپ خود پہنچاتے ہیں, جیسے جوتے کا تلا سول بہت موٹا, اب آپ زمین پہ چل رہے ہیں تو سول کے فوراً بعد والا حصہ زمین پہ نہیں لگا ہوتا جس رہ گئے, مگر نہ لگے کوئی بات نہیں. اس کے بعد آپ گئے ایسی جگہ کہ وہاں پہ مثلا پھل کیجیے کوئی پتھر باہر نکلا ہے, آپ نے اپنا جوتا اس پہ رکھ لیا, سول کے بعد والا حصہ اس پہ رکھ کے رگڑ دیا, پاک ہو گیا, کیونکہ پیر چلنے سے بھی پاک ہوتا ہے رگڑنے سے بھی پاک ہوتا ہے, اس میں آپ کو اختیار ہے. لیکن اگر غفلت و لاپرواہی میں آپ اس طرح زمین سے چلیں کہ جوتے چپل یا پیر کا کچھ حصہ زمین پہ نہ پہنچا تو وہ پاک نہیں ہوگا, جتنا پہنچ گیا وہ پاک ہو جائے گا. اب اس کے بعد ایک آخری مسئلہ, اصل میں تو یہ مسئلہ اس وقت مجھے بتانا چاہیے تھا جب میں زمین کی بحث کر رہا تھا, لکڑی کی زمین اور ڈامر کی زمین اور سیمنٹ کی زمین, اگر علماء اس کو آخر میں لکھتے ہیں تو آخر ہی میں کریں کہ اب یہ خلاصہ بنا کہ زمین پر چلنے سے جو نجاست آپ کے پیر اور جوتے میں لگے, جب زمین ہی بھی آپ اتنا چلیں کہ نجاست ختم ہو جائے تو آپ کا پیر اور جوتا پاک ہو. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان اگر کبھی آخری مسئلہ زمین پہ چل رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے پیر کے نیچے صحیح والی زمین ہے یا غلط والی زمین ہے, اندھیرے میں چل رہا, رات کے وقت چل رہا, اب یہ نہیں پتا کہ میرے نیچے مٹی ہے یا سڑک کا تارکول آ گیا, یہ نہیں پتا کہ میں زمین پہ چل رہا ہوں یا گھاس پہ چل رہا ہوں, یہ نہیں پتا کہ میں فرش پہ چل رہا ہوں یا مثلاً پلاسٹک یا دری مچھی اس پہ چل رہا ہوں. تو اگر کبھی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ انسان کو اندھیرے کی وجہ سے یہ پتا نہ چلے میرے پیر کے نیچے صحیح والی زمین ہے یا غلط والی, یہ نہیں یاد آ رہا, یعنی یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس وقت جو میں چل رہا ہوں سیمنٹ پہ چل رہا ہوں یا موزائک پہ چل رہا ہوں, اس وقت کیا مسئلہ ہے؟ اس میں یہ علماء کہتے ہیں کہ پھر آپ کا پیر پاک نہیں ہوگا, کیونکہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ صحیح زمین آپ کے پیروں کے نیچے, تو اندھیرے میں چلنے والا اگر یقین ہے کہ صحیح زمین پہ چل رہا ہوں تو ٹھیک, شک ہے کہ صحیح زمین ہے یا غلط تو اس کو غلط مانا جائے, یہاں تک کہ اس مسئلے میں استدلال بھی نہیں چلتا. کیا آپ کو معلوم تھا کہ صبح یہ زمین صحیح, اب شک ہو رہا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اس پہ کوئی پلاسٹک یا کوئی کپڑا بٹا دیا گیا, شک ہو رہا ہے چلتے وقت, اور صبح کی حالت کو نہیں اس وقت مانیں گے بلکہ پھر بھی یہ زمین پاک کرنے کے قابل نہیں رہے گی اور آپ پاک نہیں ہوں. زمین کے مسائل مکمل ہو گئے آج, اب انشاءاللہ کل سے مطلب آئندہ درس میں سورج کے مسائل بیان کیے جائیں گے, اور 100% یہ یقین ہے کہ آئندہ کا درس حج سے پہلے کا آخری درس ہوگا, اس لیے سورج کے مسائل پر بات مکمل ہو جائے گی. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ علماء تو مطاہرات میں صرف 3 ہی کو سمجھتے, باقی کو مطاہرات نہیں سمجھتے. مسائل ختم ہو گئے اور تھوڑا سا وقت میں ایک موضوع کو آج شروع کر دیتا ہوں، اتنا موضوع تو اب نہیں آ سکتا لیکن اس کو مکمل میں آئندہ تقریر میں کروں گا، کیوں پچھلے سال حج سے پہلے کی جو آخری تقریر اس میں اس مسئلے کا آدھا حصہ آیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ آدھا بعد میں مکمل ہوگا، تو میں نے یہی سوچا کہ اس کو حج سے پہلے کا موضوع بنا دیا جائے، وہ اس دفعہ مکمل ہو رہا، وہ فتنہ وہابیت تو رہ گیا لیکن رہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ حج سے واپسی کے بعد اس کو مکمل کیا جائے، آج سے ایک مسئلے کو شروع کرنا، میری گھڑی مجھ کو یہ بتا رہی ہے کہ 12 بج گئے ہیں جو درد ختم ہونے کا وقت ہے، لیکن کیونکہ 10 منٹ دیر سے درد شروع ہوا تو 10 منٹ دیر سے ختم بھی ہوگا آج، اور اس کے اندر ایک موضوع شروع ہوگا جو مکمل آئندہ ہوگا، آئندہ کیونکہ فقط سورج کے مسائل بتانا ہے اس لیے فقہ بہت مختصر رہے گی، مشکل سے 20 یا 25 منٹ، تو ساری کمی تقریر کے ذریعے پوری کی جائے گی۔ اور موضوع کیا ہے؟ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو اکثر جمعوں کے خطبوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، یہ دو چیزیں قرآن نے بتائی کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے عدل کا اور احسان کا، سارے گزشتہ غالباً 4 جولائی کا درس تھا، اس میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی گئی تھی، عدل کا اور احسان کا حکم دے رہا ہے، اسلام میں ایک چیز ہے عدل اور ایک چیز ہے احسان، احسان کے وہ معنی نہیں ہے جو ہمارے اردو زبان میں ہے، بڑی بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لفظ ہیں جو عربی میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں، اور جب عربی کا لفظ اردو میں آ گیا تو ہوتا یہ ہے کہ اس لفظ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو معنی ہماری اردو زبان میں اس کے ہیں وہی عربی میں بھی ہوں گے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس سے انسان بعض اوقات بالکل قرآن اور حدیث کے مطلب کے الٹ مطلب نکالتا، ایک لفظ اگر عربی سے اردو میں آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس کے معنی عربی میں تھے وہی معنی اس کے اردو میں بھی ہیں، کثیر ایسی مثالیں ہیں کہ لفظ تو ایک ہی رہا معنی الگ الگ ہو گئے، لفظ آیا وہی عربی سے لیکن معنی یہاں آ کے بدل گئے، جس کی ایک مثال آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے رمضان سے پہلے ایک درس کے بعد جو مجلس پڑی تھی امام باڑے میں فوراً اس میں بتائی تھی، فتنہ ہمارے اردو زبان میں جن معنوں میں استعمال ہوتا عربی میں ان معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، فتنہ وہابیت ہمارا عنوان تھا اس میں اردو والے معنی سے، مگر لفظ فتنہ قرآن میں آئے گا اس میں اردو والے معنی نہیں ہوں گے، فتنہ کے معنی ہمارے یہاں تو خرابی میں ہے، کوئی ہنگامہ کوئی جھگڑا کوئی فساد، اردو میں محاورہ بھی ہے کہ کھلا آدمی بڑا فتنے والا، لیکن عربی میں فتنے کے معنی ہوتے ہیں آزمائش امتحان، ایسی چیز کے جس سے کسی چیز کی سچائی کو پہچانا جا سکے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، پورا گروہ ہمارے ہاں صوفیہ کا اسی آیت کے غلط مطلب کو سمجھ کے بیٹھ گئے، لیکن مال اور اولاد تو فتنہ ہے، فتنے سے انسان اپنے آپ کو بچائے گا، یہ مسئلہ نہیں ہے فتنے کا کہ ہنگامہ اور جھگڑا یا خراب کرنے والی چیز، مال اور اولاد انسان کی آزمائش ہے، اس کے لیے ایک امتحان ہے، یعنی اس کی ایمان کے آزمائش کا طریقہ ہے یہ مال اور اولاد، بری چیز نہیں ہے، تو اچھی چیز ہے، جس طرح سالانہ امتحان جو ہوتا یہ امتحان ایک اچھی چیز ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ کس نے محنت کی اور کون بغیر محنت کے پڑھتا رہا، تو عربی میں فتنے کے معنی ہے وہ کٹوتی جس پر جس سنار یہ دیکھتا ہے کہ سونا کھڑا ہے یا کھوٹا، یہ معنی ہے، لیکن اب قرآن کی کسی آیت میں کسی حدیث میں کسی کو بھی فتنہ کہا گیا ہمارے ذہن میں فوراً اردو والا فتنہ آئے گا کہ یہ چیز تو بڑی خراب ہے، یہ نہیں آزمائش اور امتحان، خود مولا کی حدیث بھی ہے کہ فتنے میں اتنے لگون بن جاؤ، تو فتنے سے مراد کیا ہے؟ یہی کہ ایسا زمانہ کہ جس میں آزمائش و امتحان ہو، جو آزمائش و امتحان کا زمانہ ہو، اچھا یہی مسئلہ مثلا لفظ بلا ہے، شاید کچھ عربی کی بات ہو رہی ہے اس لیے کہ بڑا اہم نقطہ ہمارے یہاں جو قرآن کے ترجمے اور حدیث کے ترجمے پہ استفاع کرنے والے گروہ پیدا ہو رہے ہیں ان کی خرابی ہے، اسی طریقے سے مثلا لفظ بلا ہے، بلا ہمارے یہاں برے معنوں میں استعمال ہوتا، اگر کہا جائے کہ فلاں کے گھر میں بلائیں نازل ہو رہی ہے تو وہ بھی یہ سمجھتا کہ کوئی خرابی یا برائی، جبکہ قرآن ان ھذا لھو البلاء المبین حضرت ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو اپنے بیٹے کے ذبح کا حکم دیا گیا یہ تمہارے لیے کھلی ہوئی بلا، ان ھذا لہول بلا المبین، یہ مبین بلا تھی، کھلی ہوئی بلا تھی. تو ایسا تو نہیں کہ بلا بری چیز ہے تو نبی کے گھر میں خدا کیوں بھیجے گا. بلا اماموں کے لیے بھی ہے، رسول کے لیے بھی ہے، نبی کے لیے بھی ہے. کیونکہ بلا کے معنی کوئی آفت، کوئی تباہی نہیں ہے. بلا کے وہی معنی جو فتنے کی آزمائش امتحان. بلا سے ایک لفظ نکلا ہے ابتلا، جو ہمارے اردو میں اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہ امام کا ابتلا تھا. لیکن وہی معنی بلا کے ہیں، یعنی خدا ہمارا امتحان لے رہا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شیطان کی طرف سے بلا ہے. یا اردو میں تو بلا اس کو بھی کہتے ہیں، بھائی بلا آدمی رات کو جنگل میں گیا، بلا اس سے چمٹ گئی. تو اونٹ پری چڑیل کو بھی بلا کہا جاتا. اب اگر ہم اس معنی کو قرآن میں لے کے آئیں، لہٰذا ہو البلاء المبین، یہ تو بالکل مطلب ہی بدل کے رہ جائے گا. اسی طرح مثلاً یہ دو تین باتیں اس لیے آ گئی کہ میرا موضوع ایسا. اسی طرح مثلاً لفظ رقیب، اردو میں تو رقیب کسے کہتے ہیں؟ بھائی کھلا میرا کاروباری رقیب ہے، کھلا میرا رقیب. اسی طرح اگر دو آدمی ایک عورت سے محبت کریں تو ایک دوسرے کے رقیب کہلاتے ہیں، یعنی رقیب دشمن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور ادھر خدا اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں رقیب ہوں، ملائکہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ملائکہ تمہارے رقیب. نظر رقیب و نبی، ہر مومن کے اوپر ہم نے رقیب رکھے. تو رقیب عربی میں، یہ میں نے اس لیے کہا کہ بات غلط فہمیاں دور، رقیب عربی میں دشمن کو نہیں کہتے، رقیب عربی میں کہتے محافظ کو، حفاظت کرنے والے کو، کسی سے نگرانی کرنے والے کو. اب ہماری اردو شاعری میں رقیب کہا گیا اس کو کہ جو اس عورت سے محبت کرتا ہے، وجہ کیا ہے کہ عربی میں بھی اس کو رقیب کہتے ہیں، مگر اس لیے کہ وہ جو عورت ہے اس کی جو عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا ہے وہ عربی میں رقیب کہلاتا، جیسے اس کا بھائی، جیسے اس کا باپ. اور عاشقوں کا ہمیشہ ان سے ٹکرا ہوتا، جب تک یہ زندہ آئیں گے اس عورت سے کس کو تو نہیں جانے دیں گے. تو دشمن کے معنوں میں آ گیا کہ عورت کا رقیب ہمارا دشمن. تو اللہ ہمارا محافظ ہے، اس لیے اللہ ہمارا رقیب ہے. کرامن کاتبین، ہمارے اعمال لکھنے والے، لذہ رقیب و نبی، جن کو قرآن نے رقیب کا، وہ ہمارے محافظ ہیں، یعنی ہمارے اعمال کے محافظ ہیں، اس لیے ان کو رقیب کہا گیا. یہی مسئلہ تقلید کے ساتھ ہوا. تقلید اردو میں کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا. عربی میں تو تقلید کے یہ معنی نہیں، عربی میں تقلید کے یہ معنی نہیں ہے. اردو میں تقلید برے معنوں میں استعمال ہوتی تو بہت سے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تقلید کو نہیں مانتے، تقلید کا مطلب ہی اصلی تقلید ہے. مگر یہ اردو میں مطلب ہے، عربی میں تو یہ تقلید کا مطلب نہیں. غنیمت، اردو میں غنیمت کہتے ہیں جو میدان جنگ سے ملے. خمس کی آیت آ گئی کہ غنیمت میں سے خمس نکالو، ماں غنیم تم. تو اب ہم نے سوچا کہ اردو میں تو غنیمت کے معنی ہے وہ میدان جنگ کا مال، خمس اس سے واجب. عربی میں غنیمت اس کو نہیں کہتے، عربی میں غنیمت کہتے ہیں غنی کو. غنی کا کیا مطلب؟ وہ چیز جو انسان کو بے نیاز کر. اردو میں نا میں مستغنی ہوں، بے نیاز ہوں، یعنی اتنی دولت جو ضرورت سے زیادہ ہو، جس کی ہم کو ضرورت نہیں، سال بھر کے خرچے سے جو زیادہ ہو، عربی میں وہ غنیمت کہلاتا. اسی لیے میدان جنگ کے مال کو مال غنیمت کہتے ہیں، کہ یہ ہماری آمدنی اور کمائی نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ ایک چیز ہم کو مل گئی. مگر اردو میں مال غنیمت فقط میدان جنگ کے مال سے. تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ تک یہ کر دیا گیا مال غنیمت، اور وہی میں سے ایک لفظ احسان ہے. یہ میرا موضوع. اردو میں احسان کے معنی ہوتے ہیں کسی پر احسان کرنا، یعنی ایسی نیکی کرنا کہ جو اس کا حق نہیں بن پاتا، ہم نے یہ نیکی کر کے اس کے اوپر ایک طرح کا احسان کیا. اب قرآن میں جہاں کئی لفظ احسان آیا تو فوراً لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی وہی اردو والا احسان مراد ہے. من بقا علی الحسین فقد احسن باللہ و بفاطمہ، یہ حدیث. جو حسین پہ روتا تو اس نے اللہ اور فاطمہ کے ساتھ احسان کیا. یہ لفظ ہے حدیث کا، وقد احسن باللہ و بالفاطمہ، اللہ اور فاطمہ کے ساتھ احسان کیا. اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ عربی نہ جاننے والے قدیر اس کا یہی ترجمہ کر کے اسی سے استعمال کرتے. دیکھیے اس کی عظمت کیا، عظمت اپنے مقام. اگر یہ کہنا کہ اللہ پر احسان کیا، یہ شرک، یہ کفر ہے. اگر واقع مطلب بھی یہی کہ اللہ پہ احسان ممکن ہی نہیں. عربی کہاں سے پیدا ہو؟ عربی نہ جاننے کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ حدیث میں لفظ احسان آیا. اردو میں احسان کے معنی ہے کسی پر احسان کرنا، تو سمجھے کہ یہاں بھی یہی مطلب ہے. تو حدیث عربی میں آئی ہے، اردو میں نہیں آئی. یہ تو ہمارے ساتھ خرابیاں پیدا ہوتی، وہ یہی کہ ہم اردو کے لفظ کو جب عربی میں اور عربی کے لفظ اردو میں لے جاتے ہیں تو وہی ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی ہیں جو آپ نے اکثر سنے. اگر آپ بور ہو گئے ہوں گے تو لطیفہ بھی آپ کو سنا دو تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے. ایک شخص کا انتقال ہو گیا, اس کی جائیداد اور پیسہ بہت زیادہ. جو قرآنی لطیفے کہلاتے ہیں اگر کے بعض اوقات ان کا بیان مناسب نہیں ہوتا, لیکن ایک مشہور مجمع انتقال ہو گیا, اس کی بیوی کے پاس بے انتہا جائیداد آئی اس کے ہاتھ میں, لیکن مرنے والے کا ایک بیٹا بھی, لیکن بڑا پابند شریعت بیٹا, دیندار بیٹا. بیوی کو یہ خیال کہ یہ ساری جائیداد مجھے ملے, بیٹے کو نہ ملے. اب وہ پورے حالات کیا بتایا جائے, لطیفے میں یہ ساری چیزیں تھوڑی دیکھی جاتی, وہ بڑی فکر مند کے کیا کیا جائے. اپنے بیٹے کو جو پرانے استاد آتا تھا قرآن, اس سے کہا کہ آپ کوئی طریقہ نکالے, اس کو معلوم تھا کہ یہ بیٹا ہے بڑا دیندار, اس سے کہا کہ یہ تم جو جائیداد تمہارے باپ کی ہے اس پہ قبضہ کر رہے ہو, یہ غلط ہے, یہ سب تم اپنی ماں کو دو. اس نے حیران ہو کر کہا کیوں, اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے. اس کو آج تک یہی پتا تھا, توسیع میں تو یہی لکھا ہے کہ ماں کا چھٹا حصہ باقی سارا بیٹے کا, اور یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ماں کو سارا کا سارا دے دو. کہاں لکھا ہے یہ قرآن میں؟ چاہیے بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے, قاعدہ بغدادی ختم کیا ہے, یسر نے قرآن ختم کیا ہے, ابھی تیسواں پارا شروع کیا, کیا یاد نہیں تمہیں تبت چیدا ابھی لہب والا جو سورا, اس میں میراث میں کہا کہ سب سے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبت چیدا ابھی لہب مذہب ماں اب نہ ہو ماں لو وہ ماں کا سب. کہا کہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے قرآن, ماں اب نہ ہو ماں کا سب. خود قرآن کہہ رہا کہ ماں کا سب, تو ماں کا سب ہے, ماں کا سب ہے, یہ قرآن کے اندر آیا ہے. کسی نے کہا بات تو صحیح ہے, قرآن اتنا واضح کہہ رہا ہے کہ ماں کا سب ہے, تو میرے لیے تو حرام ہے اگر میں کچھ میری ماں کا سب ہو گیا. تو یہ کس لیے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے یہ نہ دیکھا کہ یہ قرآن کس زبان میں نازل ہوا.